الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين پچھلے چند اجتماعات جمعہ سے ایک موضوع چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ قرآن کا پیغام نوع انسانی کے نام قرآن مجید چونکہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ پیغام ہمیں ملا ہے ایک بہت محترم اور معزز پیغامبر کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام لے کر آئے سفیر ایلچی ایلچی کسی بادشاہ کا پیغام لے کر آتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کے لیے نہیں آتا وہ کسی کا پیغامبر ہے پیغامبر ہے تو یہ پیغام اللہ نے بھیجا اس میں ایک لنک تو وہ ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ پہلی کڑی ہے اس پیغامبر وہ پہلے پیغامبر ہیں اور وہ لے کر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دونوں انتہائی محترم انتہائی معزز قابل احترام اور وہ پیغام ہم تک پہنچ گیا وہ ہم نے سنبھال لیا اس کو ہم چوم چاٹ کے رکھتے ہیں ادب احترام کرتے ہیں اس کا لپیٹ کر لیکن رکھتے ہیں کہیں اوپر جگہ پر وہ کھلتا کم ہی ہے نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے نہ ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے اسی نسبت سے میں نے چاہا کہ ہم جائزہ لیں کہ وہ پیغام اصل میں کیا ہے خود قرآن مجید نے اس پیغام کے خلاصے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں جا بجا رکھ چھوڑے ہیں ہماری سہولت کے لیے تفصیل پورا قرآن ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر یہ کتاب وہ ہے جس میں آیات کو محکم کیا گیا بڑی جامع آیات پختہ آیات اور پھر ان کی تفصیل کی گئی کس کی جانب سے من لدن حکیم خبیر کمال حکمت والا ہر شے سے باخبر سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں اس پیغام کا خلاصہ موجود ہے چنانچہ ابھی تک ہم نے چار آیات کا مطالعہ کر لیا ہے اصولاً ایک آیت باقی ہے لیکن چوتھی آیت کی بھی ایک اہم بحث رہ گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو پیغام کا خلاصہ کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ کو مانو اس کی توحید کے ساتھ اس کے بندے بن جاؤ تم اس زمین میں خود بخود نہیں پیدا ہوئے، یہاں پر خود رو جھاڑی کی طرح نہیں اگ گئے ہو، یہاں سے ایک خالق ہے تمہارا، یہ پوری کائنات از خود وجود میں نہیں آئی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہو، وہی تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہے، اسی نے زمین کو تمہارے لیے سازگار بنا دیا، یہاں پر تم اپنا وقت بڑے آرام سے پورا کر سکتے ہو، وہ مہلت جو تمہیں دی گئی ہے، مہلت عمر، پیدائش سے موت تک، اس میں تمہاری ضروریات کا سارا سامان اسی زمین میں رکھ دیا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، اسی میں تمہاری ایک بہت اہم ضرورت تھی، بہت اہم ضرورت، وہ ہدایت، جس امتحان میں ڈالا گیا اس میں کامیابی کے لیے گائیڈنس، رہنمائی، کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، سب سے بڑی ضرورت تو یہ تھی، اس کے لیے آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا، وہ رب، اس کی بندگی کرو اور اس کی طرف سے جو آسمانی ہدایت آ رہی ہے وحی کی شکل میں، اس پر ایمان لاؤ، جس کے ذریعے سے آ رہی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ ہے پہلی چار آیات کا خلاصہ. چوتھی آیت میں جو رسالت کے موضوع پر ہے، چیلنج کیا گیا سب سے پہلے تو مشرکین عرب، مشرکین مکہ، قریش، قرآن مجید پر سب سے بڑا اعتراض اگر کوئی کر سکتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو تورات کی طرح الواح نازل ہوتی، آپ کو معلوم ہوگا تورات کی الواح عطا کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہاں وہ صورت تو نہیں ہے. نزل به الروح الامین علی قلبک، قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں روح الامین جبرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر، اور اس کو کوئی نہ ادھر بیٹھا ہوا سن سکتا ہے نہ ادھر بیٹھا ہوا سن سکتا ہے، کیا چیز اتری ہے کیا نہیں اتری ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا، یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے. چنانچہ آپ کی رسالت جیسے ہمارے لیے غیب ہے، اسی طرح اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے غیب ہی تھی. مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ لے کر آئے کتاب تو ہم مانیں، اس کو چھو کر بھی دیکھیں، فلمسوہ بایدیہم، اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھیں تب تو مانیں گے، یا یہ کہ ہم پر بھی براہ راست وہی اترے جو ان پر اتر رہی ہے، ہمیں کیا معلوم. یہ وحی جو ہے یہ تورات کی الواح کی شکل میں نہیں اتری، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتری ہے اور ان کی زبان مبارک سے جاری ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات اتری ہیں. اب تم اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، یہ عربی ان کی اپنی زبان ہے اور یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا، اپنے پاس سے گھڑ لیا. اس کا بڑا سادہ سا حل موجود ہے، یہ چیلنج ہے قرآن کا، ایسا ہی کلام تم بھی پیش کر دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان ٹاپ کے شعراء میں، آپ شاعر تو تھے ہی نہیں سرے سے، عربوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ مقالہ نویسی تو نہیں تھی، ان کا کلام کیا تھا؟ خطابت اور شاعری. خطابت کے حوالے سے بھی ان کے ہاں بہت سے لوگ بڑے مشہور تھے، شاعری میں بھی بڑے اونچے نام تھے. ان سب کو جمع کر لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو خطیب کے طور پر متعارف نہیں کروایا اس سے پہلے، نہ وہ شاعر ہے. تو اگر یہ خود اپنے پاس سے گھڑ لیا تو ایسا ہی ایک کلام تم بھی پیش کر کے لے آؤ، اگر تم سچے ہو. یہ ہے اصل میں جس میں زج کیا قرآن نے، انہیں کارنر کر دیا. وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بلکہ یہاں پر تو الفاظ ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو چیز ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے پر، یہ ان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، نازل فرمانے والا اللہ ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، لیکن کلام تو اللہ کا ہے. اور تمہیں شک ہے اس میں، فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت تم بھی بنا کر لے آؤ ایسی. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اپنے تمام حمایتی جمع کر لو اللہ کے سوا. سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ الفاظ بھی ہیں، قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی. تمام جنات، تمام انسان جمع ہو کر زور لگا لیں کہ اس جیسا کلام پیش کر دیں تو نہیں پیش کر سکتے. اور جب تم پیش نہیں کر سکتے تو مانو کہ یہ انسانی کلام نہیں، اللہ کا کلام. اگر نہیں مان رہے تو ڈٹائی ہے، ضد ہے، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں. اور قرآن نے کس چیلنج کے ساتھ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. اس قرآن کا انکار کس بات کا انکار ہے؟ اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار. اللہ کو تو مان رہے تھے وہ، قرآن مجید میں جا بجا یہ بات آئی ہے، اللہ کو مانتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے. عین میدان بدر میں ابو جہل نے جو دعا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، دعا وہ بھی اللہ سے کر رہا ہے. کفر کس کا کیا؟ اللہ کے کلام کا، اللہ کے رسول کا. فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، ٹھیک ہے تمہیں آپشن تو دے دیا، تم چاہو تو مانو چاہو نہ مانو، لیکن پھر تیار ہو جاؤ اس انجام کے لیے، وہ جہنم جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تمہارا یہ طرز عمل کفر ہے، صاف کفر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری نو انسانی اگر قرآن مجید کا انکار کرتی ہے، جو بھی انکار کر رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہے. جو اس قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار نہ کرے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو، چاہے سابقہ کتابوں کو مانتا ہو، چاہے سابقہ رسولوں کو مانتا ہو. یہ بات امپلائیڈ ہے یہاں پر، بین السطور میں موجود ہے، وہ اللہ کے نزدیک کفر کافر. یہ بات مزید کھل کر آتی ہے اہل کتاب کے ذمن میں، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے. چنانچہ پوری نو انسانی سے اللہ کا خطاب کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں ہوں اللہ کا نمائندہ، سفیر، ایلچی، پیغامبر تمہاری طرف، پوری نو انسانی کی طرف. جمیعا صرف اہل عرب کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، بنو اسماعیل کے لیے صرف رسول بن کر نہیں آیا. قل یا ایھا الناس انی لرسول اللہ الیکم جمیعا للذی لہ ملک السماوات والارض، اور کس کا ایلچی ہوں، کس کا سفیر ہوں؟ اس زمانے میں بھی دو سپر پاورز ہوتی تھی، رومن امپائر، پرشین امپائر. ان کا سفیر کہیں جاتا تھا تو بڑا اعزاز کیا جاتا تھا، بڑا اکرام ہوتا تھا. دو سپر پاورز ہیں. آج امریکہ کا سفیر آتا ہے تو پورے پاکستان میں کھلبلی مچی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ وہی ہے، واشنگٹن سے ایک وہی لے کر نازل ہوتا ہے. میں کس کی طرف سے آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، میں سفیر ہوں، ایلچی ہوں، پیغامبر ہوں اس کا کہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. کسی دنیاوی قوت کا نہیں، کہ کیا حیثیت. الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار نہیں سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تمہیں موت و حیات، تمہیں زندگی کس نے دی؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول نبی امی جو اللہ کی آیات اور کلمات پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں، جو نازل ہو رہا انہیں پورا یقین ہے اللہ کا کلام. یہ پیغام ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اگر سابقہ رسولوں کو مانتے تھے ٹھیک ہے، مانتے تھے، اب تو پوری نوع انسانی کو اس رسول نبی امی پر ایمان لانا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور انہی کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ شیطانی راستہ. یہ خاص طور پر میں کیوں اتنی وضاحت سے کہہ رہا ہوں، ہمیں تو یقین ہے لیکن آج کل ہمارے ہاں جو نام نہاد دانشور ہیں وہ یہ تصورات پھیلا رہے ہیں کہ آخر یہود و نصارہ بھی تو اللہ کو تو مانتے ہیں نا، آخرت کو تو مانتے ہیں، کتنے رسولوں کو وہ مانتے ہیں. چلو ایک کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا، ایک آسمانی کتاب کا انکار کر دیا تو کیا ہوا. وہ رواداری کا معاملہ، یہ روشن خیالی کا ایک نیا تصور ہے. یہ تو بڑی تنگ نظری ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ ہمارے رسول پر بھی ایمان لاؤ. وسیع المشربی ہونی چاہیے، وسعت نظر ہونی چاہیے، سینہ کشادہ رکھنا چاہیے سب کے لیے، یہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی سے آگے بڑھیں. ہندو بھی آخر ایک اللہ کو مانتا ہے. مندر کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ پوجا پاٹھ کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے بت تراش کے رکھے ہوئے ہیں. مسجد، مندر، ہکڑو نور کا جو تصور تھا، یہ سارا بہت عام کیا جا رہا ہے روشن خیالی اور رواداری کے عنوان سے. یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، قرآن مجید اس کی سختی سے تردید کر رہا. ضرورت نہیں ہوتی انہیں کہ صاف کہہ دیں قرآن اس کو ہم نہیں مانتے، انہیں معلوم ہے قرآن پڑھا کتنے لوگوں نے، قرآن کا پیغام پہنچا ہی کہاں ہے ہم تک، دو مرضی کہہ دو. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھا بھی ہے تو ایسی ایسی تعویلات کرو. چنانچہ وہ تعویلات کیا ہیں؟ ایک دو مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہیں، جو صابی تھے، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، جس نے اچھے عمل کیے، ان کا اجر محفوظ ہے اللہ کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں. اب یہ آیات ایک خاص سیاق و سباق میں آئی، ان کا ایک خاص پس منظر. جو محکم آیات ہیں وہ تو وہ ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ آیات جو ایک خاص سیاق و سباق میں آئی ہیں ان کی تعبیر کی جائے گی محکم آیات کی روشنی میں. وہاں بات کیا تھی؟ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جو یہودی یا نصرانی ہے صرف وہ ہوگا جنت میں داخل. قرآن نے ان کے تصور کی تردید کی ہے. اپنے اپنے وقت میں جو بھی اپنے وقت کے رسول پر ایمان لایا، اس نے شریعت پر عمل کیا، اچھا عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اگر کل تم تھے، اب یہ اہل ایمان ہیں، یہ اللہ پر، اس کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، اب یہ جنت کے حقدار ہیں. اس کا سیاق و سباق اور ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ ہماری اجارہ داری ہے، مونوپلی ہے جنت پر، کوئی اور جنت میں نہیں داخل ہو. یہ اس کی تردید تھی. باقی جہاں تک چونکہ اس آیت میں رسالت کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کو بنیاد بنا کر دیکھیے رسول پر ایمان لانا اتنا اہم نہیں ہے. قرآن نے خود یہ دیکھی اس آیت میں رسول کا ذکر ہی نہیں کیا, لیکن یہ وہی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, تحریفات کرتے ہیں, تعویلات کرتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. بنی اسرائیل سے خطاب میں جہاں یہ آیت آئی ہے اس کے بالکل آغاز میں جو بات فرمائی گئی وہ کیا تھی, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے. کس پر نازل کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس تھی یعنی تورات, اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے کفر کرنے والے مت بننا, ولا تکونوا اول کافرین بھی. یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے, ان سے خطاب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس کو نظر انداز کر کے اس آیت کو لے کر سیاق و سباق سے کاٹ کر اور اپنا ایک مفہوم پہنا کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں, حقیقت میں یہ خود فریبی کا شکار ہے, اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. وما یشعرون, چنانچہ یہ ہے وہ موضوع. قرآن تو کہتا ہے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے تا قیامت, اور ہدایت یافتہ صرف وہ ہے, ایمان بھی صرف اس کا معتبر ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور اس قرآن کو مانے جو اس وقت نمائندہ ہے سلسلہ رسالت و نبوت کا. اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا, ہدایت کی تکمیل ہو گئی, کتاب کی حفاظت. اب قیامت تک اس میں کوئی شوشے کا فرق نہیں ڈال سکتا. یہ کتاب بھی زندہ کتاب ہے, عربی زبان بھی زندہ ہے, حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہسٹری کی لائم لائٹ میں ہے, احادیث کا ذخیرہ ہے تو وہ محفوظ ہے. نبوت اور رسالت کے ذریعے جو کچھ انسانوں کو پہنچانا تھا وہ ہر اعتبار سے جب مکمل ہو گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا, اب مزید کسی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں. لیکن اب یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی رسالت کو مانے بغیر کسی کا ایمان معتبر نہیں. تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض, پوری نوع انسانی سے خطاب. لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ, پوری نوع انسانی سے خطاب ہے, اب ایمان لاؤ اس رسول نبی امی پر. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم, اے لوگو اے بنی نوع انسان, آ چکے ہیں تمہارے پاس سچے رسول, حق لے کر آئے ہیں, من ربکم تمہارے رب کی جانب سے آ گئے ہیں. یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر سابقہ تمام انبیاء اور رسولوں نے دی. تو کیا کرنا ہے؟ فآمنوا, پس ایمان لاؤ ان پر, خیر لکم, اسی میں تمہاری خیر ہے, عافیت ہے, بھلائی. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اگر تم انکار کرتے ہو تو ٹھیک ہے, زمین و آسمان کی بادشاہی تو اللہ کی ہے, تمہارے انکار سے کوئی فرق اس میں واقع نہیں ہوگا, البتہ تم اپنے انجام کی خیر بناؤ. یہ واضح پیغام قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے یہ تصور دینا کہ رسالت محمدی پر ایمان ضروری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے وہ مغالطے پیدا کرنا, اور اس دور میں دانشوروں کا یہی ایک کام رہ گیا. اسی طریقے سے اب پوری نوع انسانی سے یہ خطاب تھا, خاص اہل کتاب سے جہاں خطاب کیا گیا اس کی ایک مثال تو میں آپ کو دے چکا ہوں سورہ بقرہ کے شروع میں, وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ایمان لاؤ اس پر. خطاب کس سے؟ یا اہل الکتاب، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، رکوع کا آغاز ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل سے خطاب ہے. ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، اور دیکھو سب سے پہلے تم ہی اس کے کفر کرنے والے مت بنو. ولا تکونوا اول کافر بھی. اسی طرح فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اہل کتاب، جب قرآن اہل کتاب کہتا ہے تو اس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں. جب بنی اسرائیل کہتا ہے تو وہ اصلاً یہود ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا. اہل کتاب میں بنی یہود اور نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں اس کتاب میں، جبکہ بنی اسرائیل وہ اصلاً یہودی ہیں. اس لیے کہ عیسائیت جو زیادہ پھیلی ہے وہ تو پھر بنی اسرائیل سے باہر نکل گئی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی رسالت کو ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، وہ خود کس فیملی سے تھے؟ جیو فیملی سے تھے. آپ کا اپنا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. وہ رسولا الى بنی اسرائیل، بھیجے بھی گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے صرف، لیکن ان پر ایمان لانے والے غیر بنی اسرائیلی زیادہ ہو گئے. بنی اسرائیلی تو ایمان لائے نہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا. چند ایک تھے، گنتیوں انگلیوں پر گنے جانے والے. چنانچہ اب جو عیسائیت ہے وہ بنی اسرائیل سے باہر پھیلی ہے، پورا رومن امپائر جو ہے ایک وقت پہ ایمان لے آئے، قبول کر لیا. اب یہ رومن کون ہے؟ یہ یورپین، یہ بنی اسرائیلی تو نہیں تھے، تو نورڈک ریسز ہیں زیادہ تر یہاں پر. باہر کے یہاں پر خطاب جو ہے، یا اہل الکتاب سب سے خطاب ہے، یہود و نصارہ دونوں شامل. اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، اور بہت سی چیزیں جن کو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، تحریف کر دی تھی تم نے، ان سب کی وضاحت لے کر آئے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب. رسول بھی آ گئے، نور وحی بھی آ گیا، اور یہ کتاب جو اس کی مجسم شکل ہے اس نور کی. بعض لوگ یہاں پر نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد دیتے ہیں، اور کسی حد تک اس کی گنجائش موجود ہے. آپ کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب تھی، آپ نور ہدایت ہیں، ہدایت کا خورشید ہے آپ، چمکتا ہوا خورشید. بہر کیف بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نور آسمانی کی. یہ آ گیا تمہارے پاس. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی رسول کے ذریعے سے اب ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہو. اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو اب اتباع ان کا کرنا پڑے گا، ہدایت یہاں سے ملے گی. سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی ہدایت یہیں سے مل سکتی ہے. چنانچہ یہ بالکل واضح طور پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب راستہ اور کوئی نہیں، ان پر ایمان لانا ہوگا. اسی طرح اسی سورہ بقرہ میں اس مضمون کو ایک اور انداز سے بھی کھولا. آغاز میں تو وہ بات آئی کہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بھی. یہ گفتگو 14 رکوع تک چلی ہے، اس کے بعد 15 رکوع میں وہ بات آتی ہے کہ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو بس یہی شکل ہے ہدایت حاصل کرنے کی، راہ ہدایت پر تبھی تمہیں گردانا جائے گا. اور اس کو اگر کھولیں گے تو بات کیا بنے گی؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ گے تو راہ ہدایت پر ہو، اور کوئی شکل نہیں. نصارہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ، نصرانیت اختیار کر لو، تب تم صراط مستقیم پر ہو، ورنہ گئے جہنم میں. دونوں کا دعویٰ یہ تھا. جواب کیا دیا قرآن نے؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. کہہ دیجئے کہ نہیں، اصل میں تو ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی پیروی جو کرے گا، وہ ابراہیم جو یکسو تھا، ایک توحید، ایک اللہ کا، سب سے کٹ کر رہا، اس کے رستے کو اختیار کرنے والا راہ ہدایت پر ہے. اور اس کے رستے کو اختیار کرنے والے کون ہیں؟ خود قرآن نے اس کو کھول دیا سورہ آل عمران میں جا کر، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت کے دعوے دار اصل میں وہ ہیں، اس کا حقدار صرف وہ لوگ ہیں جو اس کے رستے پر چل رہے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ یہ نبی ہیں اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان ہیں. راہ ہدایت تو یہ ہے. اب ابراہیم کے راستے پر چلنے والے نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، دونوں پٹڑی سے اتر گئے، قرآن نے ثابت کر دیا. اب اس راستے پر ہیں تو یہ نبی، ھذا النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لائے. چنانچہ مسلمانوں سے کہا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. مسلمانوں، تم تو صاف صاف کہو نا، ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو کچھ نازل کیا تمام سابقہ پیغمبروں پر، ہم سب پر ایمان لاتے. ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، سارے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کو تو رسول مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے. جب اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول کا انکار کرو گے تو در حقیقت یہ انکار صرف اس رسول کا نہیں ہو رہا، اللہ کا بھی ہو رہا ہے جس نے بھیجا ہے رسول بنا کر. لا نفرق بین احد منہم، ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، اس کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں. ونحن له مسلمون، اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. اگلے الفاظ سنیے، یہ وہ محکم آیات ہیں جس میں واضح کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ اگر اس طریقے پر ایمان لائیں، یہ بھی تمام رسولوں کو، تمام آسمانی کتابوں کو مانیں، تب یہ ہدایت پر ہوں گے. اب آخری نبی اور رسول ان کو انکار کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ خود فریبی، کوئی حقیقت نہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر نہ مانے، کیا چیز نہیں مانیں گے؟ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، سابقہ رسولوں کو بھی مانتے ہیں، سابقہ آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، کس چیز کے ماننے سے انکاری تھے؟ اس قرآن اور اس کو لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صرف انہی کا انکار کر رہے تھے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں، انکار کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو جان لو کہ یہ ضد بازی میں، ہٹ درمی میں اور دشمنی میں مبتلا ہیں. اتنا واضح ہے قرآن مجید کا پیغام اس حوالے سے کہ اہل کتاب پر بھی لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے بغیر ان کا ایمان معتبر نہیں اللہ کے نام. لیکن ہم تلے میں کہ نہیں، ان کے بھی ایمان کو مانو، انہیں بھی اپنے برابر کا تسلیم کرو، مت کہو انہیں کہ وہ کافر ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آخر وہ بہت سے نبیوں کو مانتے ہیں، تو ایک نبی کو نہیں مانا آخری نبی کو تو کیا ہو گیا؟ یہ جس نے بھیجا ہے اس سے پوچھیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ کس نے لائسنس ہمیں دے دیا، مجھے یا آپ کو، کہ ہم اس پر فیصلہ کریں کہ کسی کو نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس نے جو کچھ کہا ہے کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی سن لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون اپنے تکمیل کو پہنچ جائے. فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، سورہ نساء میں چھٹے پارے کے بالکل شروع میں یہ مضمون آیا، وہ لوگ کے جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، فرق ڈال دیں، اللہ کو مانیں گے لیکن اس کے فلاں رسول کو نہیں مانیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا، یہ کس نے حق دیا تھا؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں کہ ہم ان فلاں فلاں نبی کو تو مان لیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، فلاں کو نہیں مانتے۔ نصارہ، عیسائی، بقیہ پچھلے تمام کو مانتے ہیں، صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہودی، بنی اسرائیل، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تمام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ کچھ کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ جو اس قسم کا دعویٰ رکھتے ہوں اور موقف رکھتے ہوں، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک ہم الکافرون حقا، یہی ہیں کٹڑ کا کافر، سخت ترین کافر، حقیقی کافر۔ اتنا واضح میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ سخت ہو سکتا ہو کہ یہ تصور رکھنا اس کو نہیں مانیں گے، اور اس میں خاص طور پر سارا نزلہ جو گر رہا ہے ان کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر گرتا ہے۔ تو جو اس کو نہیں مانتا اللہ کے نزدیک تو وہ کٹڑ کافر ہے، حقا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک اولئک هم المؤمنون حقا، سچے پکے مسلمان، تو وہ دوسرے اینڈ پر سچا پکا کافر۔ یہ دونوں ٹرمز قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ صحابہ کی شان میں آئے، یہ ہیں حقیقی مومن، سچے اور پکے۔ اور دوسری طرف جن کے کفر میں تمہیں شبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ کٹڑ، سب سے زیادہ پختہ کافر ہوئے۔ پھر ان کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ جو ہے وہ خوب وسعت قلبی، ہم مشربی کا معاملہ، اس کی کوئی گنجائش ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان سے لڑو، تبھی تو وہ کہتے ہیں جب تک قرآن کا کوئی انکار نہیں کرے گا ہم کسی مسلمان کو روشن خیال نہیں مانیں گے، اس لیے کہ انہوں نے پڑھ لیا ہے قرآن، ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ سورہ توبہ میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں قتال کرو، جنگ کرو، کن سے؟ ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر۔ سنتے جائیے کن کا ذکر ہو رہا ہے، شروع میں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کسی اور کا ذکر ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، یوم آخر کو بھی نہیں مانتے، ولا یدینون دین الحق، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس کو اپنا دین کے طور پر ماننے کو تیار ہیں۔ یہ کون ہے؟ من الذین اوت الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب۔ در حقیقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس دین حق کا انکار کر دیا تو آخرت کا بھی انکار کر دیا۔ لہذا ان سے جنگ کرو، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں۔ چھوٹے ہو کر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی، دین حق کی بالادستی کو قبول کریں، لا آف دا لینڈ اللہ کا ہوگا، سپریم لا اللہ کا ہوگا، اور یہ چھوٹے ہو کر جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہو کر رہنا قبول کریں اور جزیہ دیں گے اسلامی ریاست میں رہنے کا، اس لیے کہ ان کی جب وہ یہاں رہ رہے ہیں تو بہرحال یہاں کے جو فوائد ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جو بھی ہے اسلامی ریاست ان کی حفاظت کا سامان کر رہی ہے جب اس کے وہ اس کے حدود کے اندر وہ بستے ہیں، اس کے عوض وہ جزیہ ادا کریں گے، نیچے ہو کر رہیں گے، یہ قبول کریں تو رہ سکتے ہیں، اور اگر یہ حیثیت قبول نہیں کرتے تو صاف حکم ہے ان سے جنگ کرو. یہ ہے رسالت پر ایمان کی دعوت جو قرآن دے رہا. لیکن اس میں مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں. غار کیف وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی شبے میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرما دی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ایسی بنا کر لے آؤ. یہ تو فوری چیلنج تھا مشرکین عرب کو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے تمام حمایتی اکٹھے کر لو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صورت ایسی پیش کر دو. تین آیات پر لے آؤ صورت، سورہ کوثر کے برابر لے آؤ. اور یہ تاریخ کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ عاجز آ گئے اور کچھ بھی پیش نہیں کر سکے. تو ظاہر بات ہے کہ کس چیز کا اعتراف تھا؟ قرآن نے انہیں عاجز کر دیا. معجزہ ہے قرآن، تمہاری زبان میں ہے لیکن تم اپنی زبان میں یہ چیز پیش کر کے دکھاؤ اس کے ہم پلہ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج، تو پھر سیدھے سیدھے مانو، اس قرآن کو بھی مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، مان لو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ اس جہنم کا ایندھن بنو گے جس میں انسان اور پتھر ساتھ ہی جھونکے جائیں گے. اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. کس کا انکار؟ اس قرآن کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. یہ ہے ایمان بالرسالت کی دعوت، اور اسی میں آخرت کا تذکرہ بھی آ گیا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور پھر اگلی آیت میں اسی ایمان بالآخرت کو کھول دیا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں. کس پر ایمان لے آئیں؟ اللہ پر ایمان لے آئیں، رسالت پر ایمان لے آئیں، اس قرآن کو مانیں. سیاق و سباق میں جوڑیں گے کس چیز پر ایمان؟ ایمان تو پہلے بھی وہ اللہ پر لائے ہوئے تھے، اس پر، اس قرآن پر، اس ہدایت پر. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر اچھے عمل کریں، نیک کام کریں. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اس قرآن کا اور رسول اکرم کا کفر کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ جہنم ہے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. پتھر کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ پتھروں کو پوجا جاتا رہا، اور اس لیے بھی ہے کہ پتھروں جس کا ایندھن پتھر ہو، جیسے آپ کو معلوم ہے پتھر کا کوئلہ جو اس کی شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس آگ کی شدت کا اسے اندازہ کرو کہ پتھر جو ہیں اس میں ایندھن کے طور پر ہوں گے. اور دوسری طرف جو ایمان لے آئیں اور پھر اچھے عمل بھی کریں، تو آخرت میں دوسرا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ الرِّزْقًا، جب بھی انہیں کوئی پھل میوہ پیش کیا جائے گا بطور رزق کے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ ہم نے، یہ تو وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں رزق کے طور پر دی جاتی رہی. اس آیت کی تاویل میں اختلاف ہے، کئی قول ہے کہنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ جو پھل اور میوے ہوں گے وہ اسی شکل کے ہوں گے جیسے دنیا میں ہیں، لیکن لذت اور ذائقہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک بالکل واضح بات تو یہ نظر آتی ہے. ایک بڑی گہری اس کے بارے میں تاویل بھی ہے کہ دنیا میں بھی کوئی نیکی کر کے انسان کو جو سکون اور راحت اور اندرونی اطمینان ملتا تھا، آخرت میں جو ہے ان کے لیے ان جنت کے ان نعمتوں میں وہ خاص سرور اور اطمینان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو کر محسوس ہوگا. ہاں، اس کی کچھ نہ کچھ لذت ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں دیے جائیں گے ملتے جلتے پھل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ہوں گی وہاں پر پاک باز بیویاں، بہت پاکیزہ بیویاں. أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہاں اس دنیا میں انسان دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ساری عمر ایک کرتا ہے، ساری عمر بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور بسا اوقات جب اسے اپنی مطلوبہ شے ملتی ہے تو اس وقت مہلت عمر بھی ختم ہو جاتی. ہم فیہا خالدون، یہ نعمتیں جو ہیں یہ ہمیشہ اس کا سلسلہ رہے گا، اور کبھی انسان جو ہے وہ سیری محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ نعمتیں تو نزول کے طور پر ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور وہ بھی ہماری اس وقت کی سمجھ سوچ اور تخیل کے مطابق کہ کچھ ہم اس کا اندازہ کر سکیں. ان کے لیے بھی، اس نزول کے لیے بھی فرمایا کہ جو شخص جو اس کی خواہش ہوگی اور جو وہ طلب کرے گا سب کچھ ملے گا. دنیا میں یہ ممکن نہیں، نمبر ایک. اور جو کچھ ملے گا وہ اس دنیا کی نعمتوں سے ہزار ہا کروڑ ہا درجے اعلی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، وفادار بندوں کو دیں گے، کامیاب ہونے والوں کو، وہ تو وہ ہیں کہ جس تک کسی کے تخیل کی رسائی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا انہیں، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے قلب و ذہن پر کبھی اس کا احساس بھی وارد ہوا. تخیل کی رسائی بھی تو ہوتی ہے آدمی کی، کہاں تک جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں. اور وہ مسلسل اللہ کی طرف سے انعامات کی شکل میں تا ابد آتی رہیں گی. یہ ہے انسان کے لیے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اس میں محنت کرنی چاہیے، اس کو کمپیٹ کرنا ہے ایک دوسرے سے تو اس کے حصول کے لیے کرو. اصل میدان تو یہ انعام کن کے لیے ہے؟ جو اس قرآن کو مانے، اللہ کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے اور اس ہدایت پر عمل کرے. وعامل الصالحات کا مطلب کیا ہے؟ نیک کام، ہر وہ کام نیک ہے جس کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. اس آسمانی ہدایت کو